أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی فکر کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی طاقت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم حسین کو سربلند کرنے کی طاقت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس عزا کے صدقے میں فرزند سید الشہداء کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب ہو انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے اس کائنات کو، پوری نظام کو، اسباب اور عوامل کے اوپر خلق فرمایا ہے. پوری دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو اسباب کی دنیا سے باہر نکلے، سبب کی دنیا سے باہر نکلے. جو بھی چیز آپ دیکھ پائیں گے، چاہے وہ مادی چیز ہو، جیسے کہیں پہ گرمی بڑھنا، سردی ہو جانا، ہوا چلنا، بارش ہونا، چاہے وہ مانوی چیزیں ہوں، جیسے لوگوں کا زیادہ عبادت گزار ہو جانا، اللہ کی بندگی کرنا، خیر و برکت نازل ہونا، سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے، سب کے کچھ نہ کچھ عوامل ہوں گے. ان اسباب اور عوامل کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ان کو قانون تعبیر کرتے ہیں، یہ قوانین خدا ہیں. مادی دنیا کے اندر بھی قوانین ہیں، مانوی دنیا کے اندر بھی قوانین ہیں، فرد کی زندگی پہ بھی قانون ہیں، معاشرے کے اوپر بھی قانون ہیں. دنیا کے جو مادی قوانین ہیں ان کو ہم لوگ مختلف سائنسز میں سیکھتے ہیں، مثلا جو فزیکل باڈیز کے اوپر قوانین ہیں ان کو ہم فزکس میں سیکھتے ہیں، جو کیمیکلز کے قوانین ہیں ان کو ہم کیمسٹری میں سیکھتے ہیں. بدقسمتی سے دنیا کی مادی چیزوں کے قوانین کو سیکھنے کے لیے ہم بے تحاشا محنت کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو روحانی قوانین سیکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی، وہ محنت اس کے 10% بھی انجام نہیں دیتے. اور ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقد ہونے کے ناطے، کہ دنیا مادی قوانین کے اوپر ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ مانوی قانون مادی قوانین کے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان مادی قوانین میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص خدا نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ڈاکٹرز معالجین کہتے ہیں اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलजिन कहते हैं इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह का कोई मानवी कानून बीच में आता है, मिसाल के तौर पर उसके वालदेन की कोई दुआएं, उसके अपनी ज़िंदगी का कोई अच्छा काम, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तासीर मानवी दुनिया से हासिल हो जाए, वो मानवी कानून आता है और तमाम मानवी असबाब को तब्दील कर देता है, जो मर रहा होता है उसको शिफा मिल जाती है। बहुत दफ़ा इसके उल्टा भी हो सकता है, किसी इंसान के पास मादी एतबार से सब कुछ होगा, दौलत भी होगी मिसाल के तौर पर जो मादी दुनिया के अंदर देखी जाती है, माशरे के अंदर ज़ाहरी तौर पर इज़्ज़त एहतराम भी होगा और जिस्म भी सही और सालिम होगा, लेकिन उसके बावजूद खुश नहीं होगा, जबकि सब कुछ होगा, खुशी क्यों नहीं होगी? कोई मानवीय कानून है जो इसने तोड़ दिया है, जिसकी रोशनी में इसको खुशी नसीब नहीं होनी है। तो चाहे पूरी दुनिया को जमा कर ले, हर किस्म की मादी फजीलत को जमा कर ले, तब भी खुशी नसीब नहीं हो पाएगी। तो हम जानते हैं कि ये दोनों कवानीन हमारी ज़िंदगी पे अमल पैरा होते हैं, मादी कवानीन भी हैं, मानवी कवानीन भी हैं। मैंने अर्ज़ किया, हम लोग मादी कवानीन को समझने में जद्दोजहद करते हैं, मानवियत को समझने में जद्दोजहद नहीं करते, और फ़र्द के ऊपर जो मानवी कवानीन हैं उनको भी नहीं समझ पाते, जो माशरे के ऊपर मानवी कवानीन नाफिज हैं उनको तो कतअन नहीं समझ पाते, उनको बिल्कुल नहीं समझ पाते। उनके असबाब ढूंढने की कोशिश भी करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसकी निशानी क्या निकलेगी। मसलन सूरह अनआम के अंदर खुदा नमता इरशाद फरमाता है कि हमारे हम ये कर सकते हैं कि तुम्हें ग्रोहों में तकसीम कर दें और किसी एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह पर मुसल्लत कर दें और तुम्हें इसके ज़रिए से एक अजाब का मज़ा चखाएं। खुदा नमता कहते हैं ये हमारा अजाब है कि हम माशरे को तकसीम करें, लोग ग्रोहों में तकसीम हो जाएं, एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से लड़ रहा हो, तुम्हें से कोई ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा। खुदा नमता फरमाता है ये मानवी अजाब है। बस यूँ सामने आता है कि जैसे माशरे के अंदर इंतशार होना, इख्तलाफ होना, इसके मादी असबाब भी मुमकिन है, लेकिन बड़ा सबब इसका मानवी सबब होना चाहिए। और इसके बिल्कुल मुकाबले में खुदा नमता अपने नबी से इरशाद फरमाता है कि लौ अनफक्ता मा फिल अर्ज जमीअन मा अल्लफ्ता बैन कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए नबी, आप ज़मीन व आसमान के ख़जाने इनको दे देते, पूरी ज़मीन के ख़जाने इनको दे देते, तो इनके दिलों को जोड़ नहीं सकते थे, अल्लाह था जिसने इनके दिलों को जोड़ दिया। इस आय करीमा में खुदा बिल्कुल वाज़ेह इरशाद फरमा रहा है कि कुछ मादी असबाब हैं, कुछ मानवी असबाब हैं। पूरी दुनिया के ख़जाने दे दो ताकि दिल जुड़ जाए, दिल नहीं जोड़ पाओगे, खुदा दिलों को जोड़ देगा। और कुफ्र के लिए और यहूदियों के लिए कहता है कि तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता ذلك بأنهم قوم لا يعقلون। फरमाया तुम समझते हो कि ये लोग मुत्तहिद हैं और इनके दिल बिखरे हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि ये वो कौम है जिसके पास इल्म नहीं है, ये लोग सोचने समझने से महरूम हैं। तो ये दोनों आयात करीमा बिल्कुल वाज़ह सबूत हैं इस बात का कि हम माशरे के अंदर सिर्फ मादियात से काम नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मसलन अगर कोई ये समझता है कि हम यहाँ पर दौलत अगर ज़्यादा पैदा कर लेंगे, ज़्यादा जनरेट कर लेंगे, उस दौलत को हम लोगों को देंगे, लोगों के दिल नज़दीक आ जाएंगे, इससे इत्तेहाद हो जाएगा, इससे मादी इत्तेहाद होता है, इससे वो इत्तेहाद होता है जो सहयोगियों ने किया है। वो जो यहूदी बैंकर्स थे वो जमा हुए, उन्होंने अपने दौलत के बलबूते पर यहूदी कौम के लिए सहयोगियत के नाम पर फिक्र बनाई और उसके ज़रिए उन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। दौलत की बुनियाद पर अगर इत्तेहाद होगा तो ये इत्तेहाद होगा जिसको खुदा ने मुताल फरमाता है तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। तुम समझते हो कि ये लोग मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद नहीं हैं, इनके दिल अलहदा हुए हैं। लेकिन अगर हम और आप अल्लाह के मुतअक्किद होने के नाते, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की फिक्र को समझने वाले होने के नाते चाहते हैं अपने कौम में इत्तेहाद देखें, इस कौम के ऊपर अल्लाह की नेमतें बरसती देखें, तो फिर ख्वाह ना ख्वाह हमें इसके मानवी असबाब देखने पड़ेंगे। लिहाजा फिर मैं अर्ज़ करूँगा, अगर ये बात वाज़ह है कि हम इत्तेहाद भी सिर्फ दौलत से नहीं ले पाएंगे, मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि हम अगर एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे तो मसला हल हो जाएगा, नहीं हल हो पाएगा। मैं मुतमईन होकर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप एक और पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, नहीं हल होगा। उसकी वजह ये है कि जब तक हम अपनी बुनियादों के अंदर अपने काम को सही नहीं करेंगे, ہم اوپر کی ترمیم لانے سے مشکل کو حل نہیں کر پائیں گے. ہم اگر اس وقت ایک گروہ بنائیں گے, پہلے سے موجود 10 گروہ میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا, اس کے بعد ایک اور گروہ بنائیں گے کہ وہ گروہ بنائیں گے ان سب کو متحد کرنے کے لیے, وہ ایک اور گروہ بن جائے گا. پھر گروہ پہ گروہ بناتے چلے جائیں گے, اس نام پر کہ یہ جو نیا والا ہے یہ سب کو متحد کرے گا, پھر ایک اور گروہ بن جائے گا, پھر ایک اور پارٹی بنتی چلی جائے گی. اور ایسا بار بار کیوں ہوگا, جبکہ ہم ہر دفعہ یہ کہیں گے کہ جو نیا پلیٹ فارم بنا ہے اس لیے کہ دوسروں کو متحد کرے, اور پھر وہ ایک اور پلیٹ فارم ہوگا. کیوں ایسا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مانوی کام ہو جانا چاہیے تھا, جو اخلاقیات پہ کام ہو جانا چاہیے تھا, وہ ہمارے درمیان نہیں ہوا ہوا. اگر وہ کام نہیں ہوا ہوا پھر ان مشکلات میں ہم لوگ پڑے رہیں گے, ان مشکلات سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جس کو ہم عصر ظہور تعبیر کرتے ہیں, ہماری ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف آئیں, اپنی بنیادوں کو ان کی بنیادوں سے جوڑنے کی کوشش کریں, اور پھر دیکھیں کہ کاموں کو کس طرح سے انجام دینا ہے. اس حوالے سے چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کچھ اسباب مادی ہیں, کچھ اسباب معنوی ہیں. اگر مادی اسباب پہ پوری محنت کر لی, معنوی اسباب پورے نہیں ہوئے, مشکل حل نہیں ہوتی ہے. ان معنوی اسباب کو کس طرح سے بیان کریں کہ کون سے معنوی اسباب ہیں جو اگر حاصل ہو جائیں تو پھر کام صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ حاصل نہیں ہوں گے تو پھر کام صحیح نہیں ہو پائیں گے, یعنی جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قوم ہونے کے ناطے ہمارے پاس دولت بھی ہو, ہمارے پاس طاقت بھی ہو, ہمارے پاس معاشرے میں احترام بھی ہو, تب بھی ہمارے کام صحیح نہیں ہوں گے. اس وقت صحیح ہوں گے جب ہم اپنی معنوی شرائط کو بھی پورا کریں گے. ان معنوی شرائط میں سر فہرست کس شرط کو کہیں گے؟ اور اگر کل سے متصل کریں تو ہم یہ کہیں گے کل والی بات سے جو ہم عصر ظہور کے حوالے سے عرض کر رہے تھے کہ مثلا اگر ہم کہتے ہیں ہم نے امام کے لشکر میں جانا ہے, پہلی شرط کیا ہونی چاہیے؟ پہلی چیز جس کو ہم سوچیں کہ امام کے لشکر میں جانے کے لیے اس شرط کا ہونا بہت ضروری ہے, اگر یہ شرط نہیں ہوئی تو پھر ہمیں اس لشکر میں داخلہ ملنا ناممکن ہو جائے گا. اچھا, میں پہلی شرط اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں پر 100% وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا, وہ صرف معصومین ہیں, ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس لشکر میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا. شاید ایسا نہیں ہو پائے گا. بہت وسیع لشکر ہونا چاہیے جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے, تو تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر صرف وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کچھ اور شرط ہوگی جس کے ذریعے سے لوگ اس کے اندر داخل ہو پاتے ہوں گے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک واضح اخلاقیات سے بھی واضح ہے, سادہ ترین اخلاقی بحث سے بھی واضح ہے. پہلی شرط جو سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی مخلص ہے یا نہیں ہے, کام کس کے لیے کرتا ہے, خدا کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے. میرا اپنا ہی خیال ہے آپ دنیا کا کوئی بھی کام انجام دینا چاہیں, آپ اچھے کاموں کو لے لیجئے, آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, دین کا علم, آپ چاہتے ہیں قرآن کا علم حاصل کریں, آپ چاہتے ہیں انسانوں کی خدمت کریں, آپ چاہتے ہیں وقت کے امام کی خدمت کریں, جس کسی بھی اچھے کام کو اٹھا لیجئے, پہلی شرط یہ ہوگی اخلاص ہے یا نہیں ہے. اگر خلوص ہے وہ شرط حاصل ہو جائے گی جس کے بعد باقی باتیں ہوں گی, اور اگر خلوص نہیں ہے تو پھر وہ پہلی شرط مفقود ہو گئی. اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. آج کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ظاہر ہے ہم مسلمان ہونے کے ناطے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, اہل بیت کے معتقد ہونے کے ناطے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آیا واقعاً خلوص کی تاثیر کاموں کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم اور آپ گفتگو کرنے کے لیے, چونکہ تقریر ہو رہی ہے, کچھ باتیں کہی جائیں گی, ہم کہہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. اچھا ہے کہ ایک دفعہ کہیں بیٹھ کر بالکل اپنے ذہن کی تمام تر طاقت کو استعمال کر کے اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں, بغیر خلوص کے کام ہو سکتا ہے؟ آیا کام نتیجہ دے دے گا؟ مثال کے طور پر فرض فرمائیں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے, ہم نے مجلس پڑھنی ہے, فرض فرمائیں 50 منٹ ایک گھنٹہ بولنا ہے, اور اس مجلس کے پیچھے چاہتے ہیں دین کی خدمت ہو جائے، چاہتے ہیں دین کی خدمت ہو جائے. کچھ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم دین سے کچھ سکھا سکیں. ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے جو لوگ یہاں پر آئیں وہ بھی اہل بیت کی سمت بڑھیں اور آگے جائیں، ہم بھی اہل بیت کی سمت سفر کو طے کریں. اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں، بغیر خلوص کے ہو جائے گا؟ طے شدہ بات ہے کہ نہیں ہوگا، بالکل 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بغیر خلوص کے نہیں ہو سکتا. یعنی کن لوگوں کا خلوص چاہیے؟ جتنے لوگ ملوث ہیں، جتنے لوگ ہیں سب کا خلوص چاہیے، اور جتنا کم ہوتا چلا جائے گا معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. معاملہ خراب ہوگا کیا مطلب؟ کیا مجلس نہیں ہوگی؟ نہیں، مجلس تو ہو جائے گی، لوگ نہیں آئیں گے، لوگ بھی آ سکتے ہیں. اس کے اسباب کچھ اور ہیں، لوگ کیوں آتے ہیں اس کا سبب کچھ اور ہے، کام کیوں ہو جائے گا اس کا سبب کچھ اور ہے. ہم آخری تاثیر کی بات کر رہے ہیں، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اخبار میں اشتہار کفر کے بھی لگتے ہیں، منافقت کے بھی لگتے ہیں، دین کے بھی لگ سکتے ہیں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. رش لینے کی بات کریں، کفر اور نفاق کے نام پر بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو دین کے نام پہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. بولنے کی بات کرتے ہیں، لوگ کفر کے نام پہ 2-2 گھنٹے بولتے ہیں، دین کے نام پہ بھی بول لیں گے، وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ایک مشکل کام ہے، یہ جو بولنے والے ہیں سننے والے ہیں، یہ خدا سے نزدیک جائیں گے؟ بغیر خلوص کے جا سکتے ہیں؟ نہیں ہوگا، طے شدہ سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم لوگوں کے اندر خلوص نہیں ہوا، جتنا کم ہوا اتنا نتیجے سے محروم ہو جائیں گے. کاش یہ بات ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام میں سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. یہ سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. مثلا میں اگر آپ کی خدمت میں 50 منٹ عرائض پیش کروں اور میں سوچوں کہ میری نیت خدا نہ ہو، خدا کا نظام نہ ہو، کچھ اور نیت ہو اور آپ دین سیکھ لیں گے، نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں ہے کہ ہو جائے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی یہ کہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا، کچھ نہیں پیوں گا، میری پیاس یوں ہی بجھ جائے گی، نہیں بجھے گی. تو اگر واقعا کوئی کام کرنا ہے، پہلی شرط یہ خلوص ہونا چاہیے. اگر خلوص ہوگا یہ کام نتیجے دیں گے، دنیا میں بھی نتیجے دیں گے، آخرت میں بھی نتیجہ دیں گے. آخرت میں جو آپ کو نتائج چاہیے، مثال کے طور پر اللہ کا قرب چاہیے، کسی کو اور کم سطح پہ سوچنا ہے تو مثلا جنت میں جانا چاہتا ہے اور مختلف درجات سوچتا ہے، وہاں پر بھی نتیجہ لینے کے لیے، یہاں پر بھی نتیجہ لینے کے لیے ہمیں خلوص چاہیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کاش یہ چھوٹی سی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کام سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو خلوص چاہیے. سادہ سی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی اللہ خدا نے ہم انسانوں کو بہت عجیب صلاحیتوں سے نوازا ہے، خاص کر ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ بہت عجیب صلاحیت ہے. اگر آپ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں، تو کہتے ہیں کہ ہم موجودہ صورتحال میں دماغ کی 10-15% سے زیادہ صلاحیتیں استعمال نہیں کرتے. لوگ اس طرح کہتے ہیں میڈیکل سائنسز میں، یا شاید اس سے زیادہ کوئی اور ایگزیکٹ فگر دے سکے، جو مجھے یاد آتا ہے وہ یہ آتا ہے، کہتے ہیں ہم لوگ 20% توانائی کو بھی استعمال نہیں کرتے. اور اگر کوئی اس 20% سے بڑھنا شروع کر دے، مثال کے طور پر 20% یا جتنا بھی فیصد وہ بیان کرتے ہیں، جو مجھے یاد آتا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں اس سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں تو ہم لوگ معجزے کرنا شروع کر دیں گے. ابھی نہیں معلوم اگر ہم لوگ اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو، نہیں معلوم امام کی دیوی کسی نعمت سے مثلا 50% تک استعمال کر گئے، پھر کیا ہوگا؟ نہیں معلوم ہماری دنیا کے اندر کیا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ خدا نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی دیر ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک مثال دی مجلس کی، کہ یہ جو مجلس ہم منعقد کر رہے ہیں سید الشہداء کے نام پر ہے، ہم اس سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں، نتیجہ لینا چاہتے ہیں لوگ اللہ کی طرف بڑھیں، کس صورت میں بڑھیں گے؟ آیا یہ کوئی امکان ہے کہ ہم خدا کے لیے نہ کریں اور لوگ بڑھ جائیں؟ تو ہم نے کہا نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر ہم خدا کے لیے نہیں کریں گے یہ نتیجہ نصیب نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، دولت مل سکتی ہے، طاقت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، پبلک آتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اب اسی طریقے سے دنیا کے ہر کام کے لیے سوچیں، اگر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں اور کاروبار سے میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے حلال روزی ملے اور حلال روزی لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں. بغیر خلوص کے ہو جائے گا؟ اگر لوگوں کے ساتھ مکاری دکھاؤں تو ہو جائے گا یہ کام؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ طے شدہ بات ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ پیسہ آ جائے گا. اگر کوئی کاروبار کرے گا اللہ کی خاطر نہیں کرے گا, خلوص نہیں ہوگا, تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ پیسہ بھی نہیں آئے گا. نہیں, پیسہ تو آ جائے گا, وہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پیسے کو استعمال نہیں کر پائے گا, پیسے کو استعمال بھی کر لے گا, دنیا گزار لے گا, وہ دنیا بھی گزار لے گا. صرف ایک مشکل ہوگی, خدا نہیں ہوگا اس کے پیچھے, باقی سب کچھ ہوگا. کسی ایک موقع پر جس چیز کی خاطر خدا کو چھوڑا تھا وہ بھی ہاتھ سے جائے گی, وہ بھی جائے گی, قطعاً جائے گی. ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے. روایت میں معصوم بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو بھی فسق کے دور میں زندگی گزارے, جو بھی فسق و فجور کے دور میں زندگی گزارے, اس سے فائدے اٹھائے, تو مرنے سے پہلے دو میں سے ایک کام ہوگا, یا دولت ہاتھ سے جائے گی یا جسم پہ بیماری آئے گی. جو بھی نظام فسق میں زندگی گزارے اور نظام فسق سے باطل کا کوئی فائدہ اٹھاتا ہے, باطل کا فائدہ اٹھایا اس نے نظام فسق سے, تو موت سے پہلے دو میں سے ایک کام ہوگا, یا دولت ہاتھ سے چلی جائے گی یا بدن کے اوپر بیماری آئے گی, یہ جھیلنا پڑے گا. یہ مومن کے لیے حکم ہے, فاسق کے لیے نہیں ہے. ممکن ہے فاسق نظام فسق میں زندگی گزارے, خوب دولت کمائے, نہ پیسہ جائے نہ بدن پہ بیماری آئے. کیوں؟ خدا اس کو دنیا میں عیاشی دینا چاہتا ہے, جتنا کرنا ہے کرے تاکہ اس کا حساب یہیں پہ ختم ہو جائے. اگر مومن ہوا اور اس نے نظام فسق سے فائدہ اٹھایا ہے تو دو میں سے ایک کام ہوگا, یا پیسہ ہاتھ سے جائے گا جو اس نے فسق سے کمایا تھا, یا بدن کے اوپر کوئی بیماری آئے گی جس کو اس کو جھیلنا پڑے گا. اب یہ ہم لوگ ہیں, یعنی یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر غلط طریقے سے کوئی کام آگے بڑھا دیا تو چونکہ صاحب ایمان ہے, خدا یہیں پر اس کو مشکل میں مبتلا کر کے حساب کو برابر کر لے گا, آگے نہیں بھیجے گا, ورنہ قیامت کے لیے اوپر رکھ لیتا. چونکہ صاحب ایمان ہے اس طرح سے نہیں کرے گا. تو ایک بات طے شدہ ہے, وہ یہ کہ ہمیں خلوص چاہیے. آپ کاروبار کر رہے ہیں تب بھی خلوص چاہیے, دینی کام کر رہے ہیں تب تو یقیناً خلوص چاہیے. ذرا سا سوچ لیتے ہیں خلوص کا مطلب کیا ہونا چاہیے, پھر خلوص کی نشانی کیا ہونی چاہیے, خلوص کی نشانی ہمیں کیا ملنی چاہیے. تو پہلے یہ سوچتے ہیں خلوص کا مطلب کیا ہونا چاہیے, پھر دوسرے ہی کہ اس خلوص کی ہم کیا نشانی ڈھونڈ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. خالص اور خلوص عربی کا لفظ ہے, اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. ہم اردو میں جب خالص کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل کو غیر اصل سے علیحدہ کر لینا, یہ خالص ہے. تو مثال کے طور پہ آپ سے کہیں کہ یہ سونا خالص ہے, تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ سونا خالص ہے. کس وقت کہیں گے؟ جب اس میں غیر سونے کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. تو اگر اس کے ساتھ سونے کے علاوہ کچھ اور چیز ہوئی تو کہیں گے آپ خالص نہیں, غیر خالص ہے. یہ ہم لوگوں کا اردو کا استعمال ہے, تقریباً یہی عربی میں بھی استعمال ہے. تو جب ہم کہتے ہیں خالص ہو اللہ کے لیے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ نیت میں بس خدا ہونا چاہیے, بس خدا ہونا چاہیے. اچھا, اس خالص کے مقابلے میں ہم کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ چیزوں کو اس کے مقابل سے زیادہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے, تو ہم کہتے ہیں خالص کے مقابلے میں یہ ہوگا, اس نیت کے مقابلے میں, کہ خدا کے علاوہ کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے گی. خدا کے علاوہ کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے گی, کسی بھی سطح کے اوپر. خدا کی طرف سے نہیں آئی ہے, خدا کے علاوہ کوئی اور چیز آ گئی ہے. مثلاً کیا آ گئی ہے؟ اپنی ذاتی کوئی پسند ناپسند آ گئی ہے, اس کا تعلق خدا سے نہیں تھا. اگر خدا اور اس کے نظام میں رہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, کوئی سے پوچھے بھائی تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہتا ہے خدا کے لیے کر. تو کہتا ہے خدا کے لیے کرتے ہو تو پھر پیسے کیوں کماتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے چونکہ خدا نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے. یہ بات صحیح ہے, اس کا خدا سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, چونکہ خدا کے لیے کر رہا ہے, اور دوسری جو نیت ہے وہ رزق حلال ہے, وہ بھی خدا کا حکم ہے. کوئی پوچھے رزق حلال لوگے تو کیا کرو گے؟ تو کہیں گے میں اپنے بچوں کو دوں گا, گھر والوں کو پالوں گا. تو کہتے ہیں یہ خدا کے مقابلے میں نہیں ہے. تو کہتا ہے نہیں, یہ مقابلے میں نہیں ہے, چونکہ یہ بھی خدا نے ذمہ داری میرے اوپر رکھی ہے. खुदा की खातिर करूंगा। उसके बाद वो कहेगा कि तुम क्या खाते पीते नहीं हो, वो जो खाना पीना है उसमें तुम्हें मजा नहीं आता, तो वो कहेगा कि ये भी मैं खुदा की खातिर कर रहा हूँ, चूंकि खुदा ने खाने पीने के ऊपर ममानियत नहीं रखी है, मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए इस काम को करना है, ये भी खुदा ने जिम्मेदारी दी है। ठीक है, कोई कहता है क्या तुम इस पैसे से और कोई लज्जत नहीं लोगे जो वाजिब है, कोई और भी तो लज्जत ले सकते हो, तो कहेगा कि हाँ ये भी मैं करूंगा चूंकि इसकी भी खुदा ने मुझे इजाजत दी है। अगर इतना तक करे ये गैर खुदा नहीं है, ये खुदा ही खुदा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मसलन कोई आया इमाम मासूम के पास, उसने कहा कि मौला मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं मुशरिक हूं। इमाम ने फरमाया क्यों? कहने लगा इसलिए कि हम दौलत लेते हैं, उससे खाते हैं पीते हैं, भी बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, क्या ये गैर खुदा के लिए नहीं है? फरमाया नहीं, खुदा के लिए है, चूंकि इन सब का खुदा ने हुक्म दिया है, इसमें से कोई गैर खुदा के लिए नहीं है। अच्छा, गैर खुदा के लिए कब होगा फिर? हाँ, गैर खुदा के लिए उस वक्त होगा जब इन्हीं चीजों को हदफ बना ले, पीछे खुदा नहीं होता। फिर निशानी कब होगी? जब खुदा और गैर खुदा टकराएंगे, उस वक्त निशानी सामने आएगी। अगर सब कुछ खुदा के लिए था, ये कितनी भी बड़ी रकम हो, खुदा की खातिर इतना सभी कानून नहीं तोड़ेगा अल्लाह का बनाया हुआ कानून। अगर खुदा ने कानून दिया है कि ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, उस कानून को नहीं तोड़ेगा अगर खुदा के लिए कर रहा है। और अगर सिर्फ लफ्ज के लिए कर रहा है, लफ्ज में कहता है खुदा के लिए, बाकी सब अपनी मर्जी से करता है, जब मर्जी आएगा कानून तोड़ देगा, जब मर्जी अपने मफादात को खतरे में देखेगा अपने कानून को तोड़ेगा। लिहाजा मिसाल के तौर पर मैं अपने ऊपर रख के मिसाल दे दूं आपकी खिदमत में, मतलब मैं कहूं कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूं, ठीक है, आप खुदा के लिए कर रहे हैं, तो क्या खुदा के लिए करने वाला गलत बयानी करेगा? नहीं करेगा। और अगर पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए गलत बयानी करनी पड़े, फिर क्या करेगा? अब ये जगह होती है जहां टेस्ट होता है, अब क्या करेगा? आया गलत काम कर लेगा या गलत काम नहीं करेगा? बदकिस्मती से ये बात बहुत सादा और वाजे है, लेकिन अमल में बहुत दूर है, अमल में बहुत दूर है। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। اللهم صل على محمد وآل محمد। खुशकिस्मती से आज के दौर में हमारे पास बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, बहुत सारी पार्टीज बनी हुई हैं, ग्रुप भी हैं और इज्तिमाआत भी मौजूद हैं, बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है। बहुत पहले ये सब कुछ नहीं था, जाहिर है हम लोगों ने कुछ अरसे के अंदर तरक्की की है इन मसाइल के अंदर, लेकिन जो बात समझ में आती है क्या हम वो नताइज ले पा रहे हैं जो हमें ले लेने चाहिए थे? आया वाकया हमारी तरक्की उस जगह पर है जहाँ पर हमें पहुँच जाना चाहिए था? तो कभी कभी शायद मुझे याद आता है पिछले सालों में आपके सामने छोटा सा मुकायसा किया था कि मुख्तलिफ शिया कौमें गुज़िश्ता 30 साल में कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। बदकिस्मती से हमारी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं जो पहले नहीं थी, और उन चीज़ों में हमें बेहतरी नज़र भी आ रही है। हत्ता ये इज्तिमाआत पहले ऐसे नहीं थे, इनमें भी बहरहाल बेहतरी नज़र आई है, लेकिन उसके बावजूद जब हम दूसरी कौमों को देखते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नज़र आती है, उनके अंदर डेवलपमेंट, उनके अंदर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नज़र आती है, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि हमारे पास ठीक ठाक इदारे हैं, ठीक ठाक कोशिश भी हो रही है, तो अभी इंसान अपने जहन में पूछने पर मजबूर हो जाता है हम नतीजे क्यों नहीं ले पा रहे, हमें नतज क्यों नहीं मिलते। मुमकिन है कोई ये कहे नतज इससे नहीं मिलते कि हमारे पास उनकी तरह पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जो बहुत कॉमनली हमारे यहाँ ये जुमला कहा जाता है कि अगर हमारे पास भी उनकी तरह उलमा होते तो हम नतज ले लेते। सवाल ये कि उलमा ना होना भी हमारी गलती है, उलमा की कोई आसमान से थोड़ी बरसने होते हैं, कौम ने खुद भेजने होते हैं लोग। अगर कौम नहीं भेजेगी, बच्चे नहीं जाएंगे जो मिसाल के तौर पर अपनी इब्तदाई जवानी के अंदर जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे 15 साल 10 साल मेहनत करेंगे फिर वापस आएंगे, तब कौम के पास आलिम होता है। आलिम कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, मैं कई दफ़ा इस बात को कह चुका हूँ, लिहाजा इसकी तकरार नहीं करूँगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें, 10 साल 15 साल कुछ जवानों को खर्च करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके हमारे पास चंद लोग बनेंगे। तो मुमकिन है कोई जवाब में कहे कि हम नतीजे नहीं ले पा रहे इस वजह से कि हमारे पास उस कैलिबर के उलमा नहीं है। मैंने उसके इसमें भी गलती है, क्यों नहीं है हमारे पास? अगर थोड़ा सा गौर करना शुरू कर दें, शायद मुश्किल ये भी नहीं है شاید مشکل یہ بھی نہیں ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم ظاہر پہ کام کر رہے ہیں, ہم وہ جو بنیادی ترین حقیقتیں ہیں ان کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں. اس معاملے میں دین کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن نظر دنیا پرستوں کی سی ہے. دنیا پرست اور دین والوں کی نظر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دنیا پرست ظاہر کو دیکھتے ہیں, وہ صرف ظاہر کے اوپر دکان کو چمکا رہے ہوتے ہیں. دنیا پرستوں کی برائیوں میں سے ایک برائیاں اور ان کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت, پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہوگا, ظاہر کو دیکھیں گے, ظاہر کے اوپر بے تحاشا محنت کریں گے, باطن پہ اتنا کچھ نہیں ہوگا. اور جو دین ہمیں علامت دیتا ہے وہ ہمیشہ یہ دیتا ہے پہلے باطن کو صحیح کرو, پہلے باطن کو صحیح کرو. اور دین ہمیں وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم باطن کو صحیح کر لو گے تمہارے ظاہر کو خدا خود سنبھال لے گا, ظاہر کے کام کو خدا انجام دے دے گا. ہم لوگ دیندار ہیں, بات دین کی کرتے ہیں, دیکھتے دنیا پرستوں کی نظر سے ہیں. لہذا ادارے بناتے ہیں, بلڈنگز بناتے ہیں, نام رکھتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, پہلے دن سے خلوص کی کمی کے ساتھ کرتے ہیں. جب خلوص کی کمی کے ساتھ کرتے ہیں تو جتنا خلوص میں کمی ہوتی ہے اسی پروپورشن سے کام کی تاثیر کم ہوتی چلی جاتی ہے. کاش ہم پہلا کام یہ کریں کہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, کاموں کو پرخلوص کریں. اور پرخلوص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی کریں اس میں اللہ کے حکم پہ کمپرومائز نہ کریں. اگر خدا کا دین اتنا پیچیدہ ہوتا کہ اس کو سمجھنے کے لیے سب کو 10-10 سال قم میں بیٹھنا ہوتا, نجف میں بیٹھنا ہوتا, تو باقی بندوں کے لیے دین خدا نے کیوں دیا ہے پھر؟ خدا کا دین پیچیدہ نہیں ہے. ہم لوگ دین کو سمجھنے میں عذر لے کر آ رہے ہیں, ہم لوگ دین کو سمجھنے میں عمل کرنے میں تعویل دے رہے ہیں دوسرے کے سامنے. کچھ چیزیں ہماری دو چار کی طرح واضح ہیں. یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ چلے میں خدا کے لیے کر رہا ہوں یا کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو یہی پتہ نہ چلے میں خدا کے لیے نہیں کر رہا ہوں یا خدا کے لیے کر رہا ہوں؟ جیسے ہی اپنے اندر سے جائزہ لے گا کہ بھائی یہ جو میں نے کام کیا ہے کس کے لیے کیا ہے, اس سے کون خوش ہوگا, اس سے خدا خوش ہوگا, اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ کام میں نے خدا کے لیے کیا ہے کس کے لیے کیا ہے. خاندانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یہ تو میں نے معاشرے کی مثال دی کہ بھئی ہم معاشرے کے اندر ادارہ بناتے ہیں, 10 سال ادارے پہ محنت کرتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں وہ نتائج نہیں ملے ہمیں جو ہمیں ملنا چاہیے تھے. پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, جاتے ہیں دیکھتے ہیں قانون میں کیا کمی تھی, فلاں جگہ کیا کمی تھی. جو نہیں دیکھتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ کام واقعا خدا کے لیے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر خدا کے لیے ہوا ہوتا تو خدا نے سنبھال لینا تھا اس کو. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو 100% خدا کے لیے کریں گے اور ہماری غلطیوں کو خدا نہیں سنبھالے گا. خدا سنبھال لے گا. شاید معجزات میں سے ایک معجزہ جمہوری اسلامی ایران ہے. کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ 30-32 سال پہلے جب یہ حکومت بنی تو اس حکومت کے بنانے والے سارے لوگ موجود تھے, یا جتنے لوگ ارادتاً بنائے گئے تھے کہ حکومت چلائیں گے وہ سب زندہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے دفعہ تو پوری ٹیم صاف ہو گئی ہے, کسی بم دھماکے کے اندر شہید ہو گئے, کسی نے مثلا خود کچھ حملوں کے اندر شہید ہو گئے. نہیں معلوم کتنی دفعہ تو وہ لوگ شہید ہوتے رہے ہیں کہ جنہوں نے شروع میں سب کچھ کیا, اس کے باوجود خدا نے اس کو زندہ رکھا ہے, اس کے باوجود خدا نے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے. پورا کفر کا نظام مل کر بھی 32 سال ہو گئے شکست نہیں دے سکا. شکست نہیں دے پائے, انہوں نے کون سی مادی توانائی استعمال نہیں کی؟ جنگیں کی ہیں, میں نے عرض کیا بم دھماکے کیے ہیں, انہوں نے سازشیں کی ہیں, مکاریاں کی ہیں. ایک ایک سازش کے اوپر کئی 10, بلکہ اگر میں 10 کہوں تو کم کہوں گا, $100s of millions لگائے انہوں نے. 2 سال پہلے جو مصیبت ایران میں کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے $100 million انہوں نے توانائی خرچ کی اس کے اوپر, اس کے باوجود نہیں کر سکے. اس وجہ سے کہ مثلا جو ایران میں کام کرنے والے ہیں وہ مادی طور پہ بہت مضبوط ہیں, شاید نہیں ہوں گے, شاید اتنے مضبوط نہیں ہوں گے, لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ان کی اساس میں اللہ کے لیے خلوص ہے. ان کی اساس میں پرخلوص جد و جہد ہے. جب تک وہ بنیاد میں پرخلوص ہیں ان کو کوئی چیز نہیں ہلا سکے گی. آپ جب کسی گروہ کو تشکیل دیں، جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کریں، اس میں ممکن ہے 25 لوگ آ جائیں. مثلا 10 اصلی ہوں، 50 ان کے ساتھ فرعی لوگ ہوں، اگر وہ 10 اصلی لوگ مخلص ہوئے کام چلے گا. لیکن وہ جو 10 اصلی لوگ ہیں اگر وہ مخلص نہیں ہوئے پھر کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چل پائے گا. پہلی چیز جس کو دیکھ لیجئے گا، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں، جہاں کہیں کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، آپ کا کام پر خلوص ہو. کیوں؟ ورنہ توانائی ضائع ہوتی رہے گی. ادارے بنتے رہیں گے، کچھ عرصے چلیں گے، پھر لڑیں گے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے سے لڑنا باقی رہے گا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کثرت سے ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کام کو تکرار ہوتا دیکھتے ہیں اور نہیں سیکھتے کہ وہ جو اصلی سبب ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں محنت کرتے. وہ جو اصلی ترین سبب ہے وہ یہ کہ ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں یا ہمارے دل ایک دوسرے سے بند ہوئے ہیں. اگر دل کھلے ہوئے ہیں، سچائی کے اظہار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی خدا کے لیے کام کر رہا ہے، میں بھی خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، پھر کام انجام پائے گا. لیکن اگر خدا نہ کرے بنیاد اور اساس مکاریوں کے اوپر ہے کہ نہیں مجھے اس سے کچھ چھپا کے کرنا ہوگا، اس کو بھی مجھ سے کچھ چھپا کے کرنا ہوگا، کچھ ترکیبیں مجھے کرنی پڑیں گی جو اس کو نہیں بتانا ہے، وہ ترکیبیں کرے جو مجھے نہیں پتا چلے، اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں چلے گا، اس میں خلوص نہیں ہے. تو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز خلوص ہے، اس توانائی کو ہم اپنے اندر لے آئیں. اب روایت سے عرض کرتا ہوں، ایک روایت کے اندر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نمتاز نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، فرمایا اخلاص سر من اسراری، فرمایا خلوص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس بندے کو پسند کروں گا اس کے دل پر نازل کر دوں گا. خلوص اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس بندے کو پسند کرے گا اس کے دل پہ نازل کرے گا، باقی کو خلوص سے محروم کر دے گا. خدا خلوص کو انعام کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ تم جدوجہد کرو. کیوں خلوص کو انعام کے طور پہ کہہ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بغیر نصرت خدا کے خلوص پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے. پر خلوص ہونا خود بہت بڑا معرکہ ہے، بہت دفعہ ہمارے ہاتھ سے بھی باہر ہے. یعنی مثلا آپ اور میں کوئی کام انجام دے رہے ہوں گے اور دینے کے کچھ عرصے تک جدوجہد کرتے رہیں گے، یہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، خدا کے لیے ہونا چاہیے، کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوگا کہ نہیں خدا کے لیے نہیں تھا، اس میں بھی نفسانی خواہشات تھی. بہترین مثال جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، نہ کہوں بہترین، اچھی مثالوں میں سے ایک مثال آیت اللہ محسن قراتی نے بیان کیا. ان کی اس مثال میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. کہنے لگے کہ میں یہ آیت اللہ محسن قراتی ایران میں بہت مشہور ہیں، ٹیلی ویژن پہ ان کا درس آتا ہے، میرا خیال میں شاید 30 تو ہو گئے ہوں گے ہر جمعرات کو ان کا درس آتا ہے اور بہت لوگ دیکھتے ہیں اس کو. کہنے لگے کہ میں ایک سال میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ خدا میں خلوص چاہتا ہوں، اور میں نے اندازہ لگایا کہ میرے اندر خلوص کی کمی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ جب خلوص کا معیار بنا رہے ہوتے ہیں تو کس حد کے اوپر جا کے بناتے ہیں. کہنے کہ میں نے اندازہ لگایا کہ میرے اندر خلوص کی کمی ہے اور مجھے کچھ قربان کرنا ہوگا تاکہ میں خلوص تک پہنچوں. تو کہنے کہ میں نے خدا سے عہد کیا کہ خدا میں ایک سال تک بغیر کسی عوض کے، حتیٰ چھوٹے سے چھوٹے مادی عوض کے، تیرے دین کے لیے خدمت کروں گا. جتنی جگہ جانا ہے جاؤں گا، جتنی جگہ پہنچنا ہے پہنچوں گا، درس دوں گا، خطابت کروں گا، جو کر سکتا ہے کروں گا، اتنا سبھی مادی عوض نہیں لوں گا، صرف اس محنت کے نتیجے میں مجھے خلوص دے دے، میں تیرے خلوص تک پہنچنا چاہتا ہوں. کہنے کہ میں نے خدا سے عہد کیا، مشہد مقدس گیا، حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے گا، محمد علیہ وسلم. وہاں پہ جا کے گڑ گڑایا، مولا سے کہا مولا مجھے نصرت چاہیے. اس کے بعد کہنے میں نے اپنے کام کو شروع کیا، پتہ نہیں کتنے شہروں میں سفر کیا، کئی مہینوں کے بعد پھر دوبارہ مشہد جانا ہوا کسی درس کے لیے. کہنے کہ ایک مدرسہ تھا وہاں پہ مجھے درس دینا تھا، تو میں وہاں پہ جا رہا تھا تو کوئی لڑکا کھڑا ہوا تھا، طالب علم، کوئی طالب علم کھڑا ہوا تھا. جب وہ مدرسے کے اندر داخل ہونے لگے تو وہ کسی اور طرف دیکھ رہا تھا، وہ ان پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، ایسی پیٹ موڑ کے کھڑا ہوا تھا. तो उसने देखा कि मैं अंदर आ रहा हूँ, उसने ऐसे ही, मैंने डील नहीं किया। मैं एक दफ़ा होता है कोई मेहमान अंदर आ रहा होता है, जो अंदर खड़ा होता है वो सामने आता है, सलाम करता है, हाथ हाथ मिलाता है, तो उसने कुछ नहीं किया, देखा मैं आ रहा हूँ ठीक है, वो अपना मशगूल रहा और उधर जहाँ देख रहा था देखता रहा। कहने की उसने मुझे ज़रा सा भी, इसे कहते हैं कि कोई हैसियत ही नहीं दी कि मेरी भी कोई हैसियत है। कहने की मैं गया, मैं दर्स दे के बाहर आया, उसके बाद रात को जब मैं सोचने लगा तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब ये है कि मैं कई महीने की मेहनत के बावजूद पुरखलूस नहीं हो सका। मुझे इससे तवक्को थी कि ये मुझे एहतराम देगा। ये तवक्को क्यों थी मेरे अंदर? मुझे इससे एहतराम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए थी। तो कहने कि मैं उस रात बहुत रोया कि मैंने इतने महीने मेहनत की, अब भी पुरखलूस नहीं हो सका। उसके बाद कहने कि मैं एक आरिफ थे जो तहरान के नज़दीक कहीं होते थे, उनके पास गया और उनसे जाकर कहा कि ये क्यों ऐसा हुआ है, एक आदमी मेरी तरफ देखता है और नहीं मुझे एहतराम देता, तो मुझे बुरा क्यों लगा? अगर मैं खुदा के लिए कर रहा था तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए था ये। तो कहने की जब उन्होंने कहा कि कराती ने कहा मैंने कई महीने मेहनत की और मुझे लगता है कि मैं पुरखलूस नहीं हूँ, तो वो रोने लगे। जब वो रोए तो उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहने कि तुम्हें कई महीने की मेहनत समझ में आती है कि पुरखलूस नहीं थे? मेरे जैसा आदमी सोचता है मैंने सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, खुलूस नहीं मिला अभी तक, इन लोगों ने मेहनत की है तो ये इतनी छोटी छोटी बातों को भी पकड़ लेते हैं, हम लोग कहाँ खड़े हैं? उसके बाद हम कह रहे हैं खुदा हमें कामों के नतीजे क्यों नहीं देता, कैसे मिलेंगे? जो बुनियादी तरीन मुश्किल है उस पर काम करते नहीं हम लोग। जवाहिर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए नहीं मालूम कितनी दफा रिव्यू करते हैं, ये काम कैसे होगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कैसे लाएगा, ये सारी बातें। और वो जो असली तरीन मुश्किल है कि भाई काम पुरखलूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको क्यों नहीं सही करते? अच्छा, अब हमने मजलिस के सिलसिले में आपसे सिर्फ एक बात पूछी थी कि पुरखलूस नहीं हुए तो मजलिस का असर होगा या नहीं होगा, आपने कहा था नहीं होगा। अभी मैं एक और बात सोचता हूँ, अगर हम लोग पुरखलूस नहीं हुए तो इमाम के लश्कर में जाएंगे कैसे? हो सकता है इतनी सी मजलिस जिसने 10 दिन होना है ये कबूल नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में अगर खुलूस नहीं हुआ? वो इमाम के लश्कर में जाने के लिए जिसमें 1100 साल इंतजार हुआ है अभी तक, उसमें बगैर खुलूस के पहुंच जाएंगे हम लोग? ये वो जगह जहां हमें मेहनत कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये इस्लाम के सादा तरीन जाब्तों में से एक जाब्ता है। यानी बाद वक्त इंसान ये सोचता है कि भाई किसी बात को बताने के लिए आपने 30-40 मिनट वक्त लगाया है, कोई पेचीदा बात हो तो जो बताएं जिसके ऊपर 30 मिनट वक्त लगाएं, ये तो बहुत सादा सी बात है, काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि यही नहीं हो रहा है, बाकी पेचीदा चीजें हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, पब्लिकेशंस आ रही हैं, प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम हो रहा है, लेकिन एक मुश्किल रह गई है, ये सब खुदा के लिए होना था वो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें कि खुदा के लिए होने लगे? एक मशवरे के तौर पर जो मुझे समझ में आता है अपनी जिंदगी से, जाहिर है मैं आपकी तरह मैं भी इस जद्दोजहद में मशगूल हूं कि किसी तरह मुझे खुदा के लिए काम करना चाहिए और जो गैर खुदाई फिक्रें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, मुझे भी इसके ऊपर मेहनत करना, मैं मेहनत कर रहा हूं। जो मुझे समझ में आता है मुझे कि तावील का दरवाजा बंद कर दें, तावील ना करें चीजों को। यानी एक जगह समझ में आके जो खुदा के लिए नहीं था, अब भी क्या नहीं, फिर भी खुदा के लिए किया था, जब नहीं किया था तो नहीं किया था, खत्म हो गया मामला, कबूल करने की गलती की थी। अगर नजर आ रहा है कि खुदा के लिए किया होता तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, कबूल करने आने की गलती हुई है। मैं नहीं कह रहा किसी और के सामने, अपने साथ कबूल कर लें कि हाँ ठीक है ये गलती है, इस गलती में हमें इसलाह करना चाहिए। इसलाह वो करेगा, इलाज वो करेगा जो बीमार होने का एतराफ करेगा। अगर यही एतराफ नहीं करता कि मैं बीमार हूं तो वो इलाज कहां करेगा? जो शख्स ये कह रहा है मेरे जिस्म को कोई मर्ज नहीं है, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, वो क्यों इलाज कराएगा? हम लोगों के साथ मुश्किल ये हो गई है कि हम वो बीमार हैं जिसको समझ में आ रहा है कि बीमार हैं, एतराफ नहीं करता। अब क्यों एतराफ नहीं करता? अपने आप को धोखा दे रहा है कि नहीं सब सही है। अरे भाई सब सब नहीं है सही, सब सही होता तो हमारे दिल दूर नहीं होने चाहिए थे, हमारे दिलों को नजदीक होना चाहिए था। सब सही होता तो ये हालत नहीं होती जो इस वक्त हालत हो रही है हमारी। इस बात की अलामत है कि सब सही नहीं है, इसमें खराबी है। और जो खराबी मुझे समझ में आती है वो ये कि बाकी सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं, वो सब चीजें होती रहती हैं। जो बुनियादी तरीन मुश्किल है वो ये कि हमारा खुलूस कम है, ہمیں اس خلوص میں اضافہ کر لینا چاہیے. اچھا اب خلوص میں اضافے کے لیے کیا ترکیب کی جا سکتی ہے؟ اپنے کام کو چیک کرتے رہیں. اگر جس ہدف کو خدا نے ہدف نہیں بنایا اس کے ملنے پہ خوش ہوتے ہیں, جس ہدف کو خدا نے ہدف نہیں بنایا اس کے ہاتھ سے جانے پہ غم ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کام خدا کے لیے نہیں ہے. اس کی تشریح آپ کی خدمت میں مختصر سے عرض کرتا ہوں, وقت ہو گیا ہے تقریباً. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مثلا فرض فرمائے آپ نے کوئی عبادت انجام دی, اچھی عبادت انجام دی, آپ نے فرض کی نماز شب پڑھی, آپ نے قرآن کریم کی کوئی تلاوت کی جس سے آپ کے دل پہ اثر ہوا, آپ نے کوئی اچھی عبادت انجام دی, اس اچھی عبادت کو انجام دے کر دل میں آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ایک اچھی عبادت انجام دی ہے, یہ بری نیت نہیں ہے, یہ اچھی نیت ہے, آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے, اس طرح کیا ہے جس طرح خدا نے چاہا تھا, ہدف وہ ہدف تھا جو خدا نے دیا تھا, اس کو کر کے آپ خوش ہیں کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے, یہ جو خوشی آیا اندر اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے. ایک دفعہ آپ انجام دے رہے تھے عبادت, کسی نے آپ کو دیکھ لیا, اس نے دیکھ لیا کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں عبادت, اب آپ کے دل میں خوشی ہے کہ اس نے دیکھ لیا, یہ غیر خدا ہے, یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ دوسرے کو دکھانا خدائی ہدف نہیں ہے. خدا نے عبادت کا ہدف یہ نہیں رکھا کہ میں دوسروں کو دکھاؤں. اب اگر غیر خدائی ہدف پر دل خوش ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے یہ خدا کے لیے نہیں ہے. اب مجلس کے اوپر لے آتا ہوں, آیا الہی ہدف ہے کہ لوگ زیادہ ہوں؟ نہیں, یہ الہی ہدف نہیں ہے. خدا کے اہداف میں سے, اچھے کاموں کے اہداف میں سے یہ ہدف نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہوں. ہاں, خدا کے اہداف میں سے کیا ہدف ہے؟ ہدف یہ ہے لوگوں پر اثر زیادہ ہو, لوگ خدا کی طرف بڑھیں, یہ ہدف ہے. بس لوگ خدا کی طرف بڑھیں یہ ہدف ہے, اگر اس پر خوشی ہو کہ لوگوں میں زندگی تبدیل ہوئی, وہ خدا کی طرف بڑھے, یہ خوشی کی بات اچھی ہے, چونکہ ہدف خدائی ہے. لیکن اگر ہدف یہ ہو جو خدا نے طے نہیں کیا ہے کہ تعداد بڑھ گئی, اس پر خوشی ہے, یہ غیر خدائی ہدف ہے, اس کو خدا نے ہدف نہیں بنایا تھا. بس جہاں کوئی غیر خدائی ہدف ہو اس پر خوش ہوں, اس کا مطلب ہے کام خدا کے لیے نہیں ہے, اور کسی غیر خدائی ہدف کے ہاتھ سے جانے پر غم ہوتا ہو, اس کا مطلب ہے کام خدا کے لیے نہیں ہے. جو ہدف خدا نے نہیں بنایا اس کے نہ ملنے پر غم کیسا ہے, اور جو ہدف خدا نے نہیں بنایا اس کے ملنے پر خوشی کیوں ہے؟ ہاں, جو ہدف خدا نے بنایا ہو وہ ملے اس پر خوش ہوں, یہ اچھی بات ہے. خدا نے مثلا, اب میں ایکسٹریم لیول پہ چلا جاؤں, خدا نے اولاد کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ آپ دین کا پیغام پھیلائیں, اللہ کی نصرت کرنے والے بندے زمین کے اوپر بڑھے ہیں, اس لیے اولاد دی ہے. اگر اولاد کام آ جائے اس ہدف میں جو خدا نے دیا ہے, کہ اولاد کام آ جائے نصرت دین میں, اب خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ یہ خوشی کی بات ہے, اولاد کام آ گئی اس ہدف میں جس میں خدا نے طے کیا تھا, یہ خوشی ہے. اس پہ واقعی خوشی ہے, اولاد کام آ جائے وہاں پر جہاں خدا نے طے کیا تھا. لیکن اولاد سے غیر خدائی ہدف لے کر خوشی ہو, یہ خدائی ہدف نہیں ہے, پھر یہ بیکار ہے, اس کا مطلب ہے کام خدا کے لیے نہیں ہو رہا. بچوں میں سے وہ بچہ زیادہ عزیز ہو جو زیادہ کماتا ہے, اس کا مطلب ہے نیت خالص نہیں ہے. بچوں میں سے وہ بچہ زیادہ عزیز ہو جو دین کے کام آتا ہے, یہ نیت اچھی نیت ہے, یہ خدائی ہدف ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو دین کے کام آئے گا وہ کمائے نہیں, نہیں وہ کمائے بھی, دونوں کام کر لے, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ہمارا دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, سب سے اہم یہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر کسی طریقے سے محنت کر لیں. بس اعزان محترم, ہم لوگوں کے پاس زیادہ زندگی نہیں ہے, یعنی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, جب تک ہم لوگ شعور میں آتے ہیں ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے, پھر زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں, اس میں ہم لوگ اپنے طور پہ کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے. بیچ میں مشکل سے 20-25 سال ایسے ہوتے ہیں جو ہم دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ بھی ضائع ہو گئے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، نہیں معلوم پھر ہمارا آخرت کے لیے سرمایہ کیا بنے گا. تو جو بھی وقت ہے اس کو استعمال کر لیں اپنی اصلاح کے لیے. اور اب عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، اصلاح کا آسان ترین کام یہ اپنے خلوص کو بہتر کرنا. اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے بھائی ہمارے سامنے اتنی بڑی بڑی مشکلات ہیں معاشرے کے اندر، کفر کا نظام ہے، ظلم رائج ہے، ان سب سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا یہی ایک فارمولا ہے کہ یہاں سے شروع کریں؟ واللہ یہی فارمولا ہے، یہیں سے شروع کرنا پڑے گا. باقی کہیں سے بھی شروع کریں گے ناکامی ہو جائے گی. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے شروع کرنے کا مطلب ہے آگے کا کوئی کام نہیں کریں گے، نہیں آگے کا بھی کام کریں گے. اس کے اوپر اصرار کر لیں، نیت اچھی کر لیں، تاویل قبول نہ کریں، تاویل قبول نہ کریں. جیسے آپ نیت اچھی کر لیں گے، کاموں کو خدا کے لیے کریں گے، غیر خدائی اہداف پہ خوش نہیں ہوں گے، خدا کا معنوی نظام آپ کی نصرت کے لیے آئے گا. ہم انسان ہیں، ہم غلطی نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے غلطیاں کرنی ہیں. آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہوں جس میں 300 آدمی کام کرتے ہوں، آپ غلطی نہیں کریں گے کیا؟ قطعاً کریں گے، کوئی معصوم تھوڑی ہے کہ غلطی نہیں کریں گے. آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہوں، کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوگی، قطعاً ہوگی، آپ معصوم نہیں ہیں کہ زیادتی نہ کریں. زیادتی بھی کریں گے، غلطی بھی کریں گے، صرف ایک معاملہ ہے، اگر پرخلوص ہوئے خدا غلطیاں سنبھال لے گا، خدا سنبھال لے گا، نتیجے کو صحیح کر لے گا. اور پرخلوص نہیں ہوئے تو پھر سزا ملے گی، پھر سزا ملے گی. تو پہلی چیز جو اپنے اندر لے آئے، پرخلوص ہو جائیں، اللہ کے لیے کام کرنے سے بڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ تاثیر کیا ہے. اور یقیناً ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں انجام پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اس کے پیچھے چند پرخلوص لوگ ہوتے ہیں، چند پرخلوص لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ محنت کی ہوتی ہے، اللہ کے لیے کام کیا ہوتا ہے، اللہ ان کی کام کی تاثیر میں بہت سارے لوگوں سے کام کروا لیتا ہے. کاش میں اور آپ وہ پرخلوص بندے بن جائیں جن کے کام پہ خدا تاثیر دلوا دے، جن کے کام کو لے کر فرشتے بھی آگے بڑھتے ہیں. یہ دین جو اب تک چلا ہے اس میں نبی اور آل نبی کا خلوص جمع ہوا ہوا. اتنے ظالم جمع ہوتے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے، کیوں ختم نہیں کر سکے؟ اتنے دشمن جمع ہوتے تھے ختم کرنے کے لیے، نہیں ختم کر سکے، کیوں؟ اس کے پیچھے نبی اور آل نبی کا خلوص آ گیا ہے.
خوشنودی محمد اور آل محمد، بلند تر
صلوات.
جتنا آپ اس کے نزدیک چلتے چلے جائیں گے، میرے اور آپ کے اندر بھی تاثیر بڑھتی چلی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ ہم تاثیر چاہتے ہیں. میں نے پہلے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، ہم مرنے پہ ختم نہیں ہوں گے، ہمیں معلوم ہے ہم مرنے پہ زندہ رہیں گے، کہیں اور جائیں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے ہمیں رزق چاہیے ہوگا، اور رزق وہی ہے جو یہاں سے لے کے جائیں گے، وہاں رزق نہیں بنا پائیں گے. اب مشکل یہ ہے کہ وہاں ابدی زندگی ہے اور رزق یہاں 50-60 سال میں بنانا ہے، تو ہمیں اس 50-60 سال میں ابدی زندگی کا رزق بنانا ہے. ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ یہاں مسلسل رزق بنتا رہے اور ہمیں وہاں پہنچتا رہے، اور یہ کام صرف خلوص سے ممکن ہے. کوئی اتنا پرخلوص کام کرے کہ خدا اس کے کام کی تاثیر کو قیامت تک جاری رکھے، ابداً ثواب ملتا رہے، ابداً وہاں جزا ملتی رہے، صرف خلوص سے ممکن ہے. اور ہمیں نہیں معلوم تاثیر کہاں پر ہے. بعض کاموں کا ہم بہت اچھا کرتے ہیں، خلوص نہیں ہوتا، تاثیر نہیں ملتی ہے. ہم اور آپ بالکل نہیں جانتے. اس جگہ پہ میں کہوں گا کاموں کو بھی انجام دیں، محنت بھی کریں، اور پھر سعید و شہدا سے نصرت مانگیں، مولا مدد کریں. کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. کاموں میں خلوص آ جائے اس کے کچھ مقدمات ہمارے ہاتھ میں ہیں، باقی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اللہ کی عنایت ہے جو نصیب ہو جائے گی. کچھ مقدمات کو فراہم کر لیں، کوئی قربانی دینی پڑے دے دیں، اس کے بعد اہل بیت سے نصرت طلب کر لیں، مولا سعید الشہدا سے نصرت طلب کر لیں. عزیزان محترم، مجھے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کہ خدا ہمارے کانوں میں یا حسین کی آواز پڑھنے دے رہا ہے، یہ کوئی توفیق کی بات ہے. یہ کہ ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے خدا نے کوئی عنایت کی ہوئی ہے ہمارے اوپر. 7 ارب انسان ہیں, 6 ارب سے زیادہ کو یا حسین سننے کو نہیں ملتا ہے, آپ کو مل رہا ہے. 6 ارب سے زیادہ ہیں جن کی آنکھوں میں کبھی حسین کے نام پہ گریہ نہیں آیا ہے, آپ کو خدا نے دے دیا ہے. یہ سعادت نہیں ہے؟ پوری کائنات کی شرافت انسان کے اندر ہے, پوری انسان کی شرافت نبی خدا کے اندر ہے. وہ نبی خدا بی بی سیدہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس سیدہ کا نام آپ کے کانوں میں آتا ہے, آپ کی آنکھوں میں گریہ آتا ہے. شرف نہیں ہے یہ؟ امتیاز نہیں ہے ہمارے لیے؟ خدا کی برکت ہے یہ؟ نہیں معلوم بی بی کے نام میں کیا تاثیر ہے. مسائل پڑھو تب بھی گریہ آتا ہے, فضائل پڑھو تب بھی گریہ آتا ہے. بی بی کا نام اچھی نام ہے. ان کی مصیبتیں ہیں نہیں معلوم, ان کا راز ہے, ان کی اولاد طاہرہ کی مصیبتیں ہیں. ہم نے ان کی ذات مقدس میں سے کیا معلوم کر لیا ہے, خدا جانتا ہے. لیکن ہمیں بس یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یہ وہ بی بی ہے جس نے سب کچھ قربان کیا, اپنے وجود سے, اپنی ہستی سے, اپنے تعلق سے سب کچھ قربان کیا ہے. اور اگر ماں وہ ہو جس کے بچے شہید ہوں تو ہم کہتے ہیں شہید کی ماں ہے. لیکن اگر ماں وہ ہو جس کی بچیاں اسیر ہوں, اب اسے کیا کہیں گے؟ جب بی بی سیدہ کے مسائل بیان کرتا ہے انسان تو معمولاً توجہ دیتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے جس کے ایک بچے کے جنازے پہ 3 برسے ہیں, ایک اور بچے کا لاشا پامال ہوا ہے. لیکن جب تیسرے جملے میں بات آتی ہے یہ وہ بی بی ہے جس کی بچیاں بھی زندانوں میں گئی ہیں, اس پہ غم کچھ اور ہے. اہل بیت ہر مصیبت پہ فخر فرماتے تھے, ہر مصیبت کو تحمل فرماتے تھے. لیکن جب اس مصیبت پہ پہنچے کہ وہ بی بی ہے نہ بازاروں میں جائے, اہل بیت نے کس طرح صبر کیا ہے خدا جانتا ہے. لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایک عجیب کردار ہے. چند موقع ایسے ہیں جہاں پر انتہا ہوتی ہے اور انسان ان کو مقایسے میں دیکھتا ہے. شب عاشور بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک موقع پر گھبرائی ہیں, گھبرا کر سید الشہداء کے پاس آئیں اور کہا کہ بھائی دشمن کا لشکر بہت نزدیک آ رہا ہے. گھبرا کر کئی دفعہ کہا اور بی بی غش کھا کے گر گئیں, بے ہوش ہو گئیں. اسی شب عاشور میں ایک دفعہ بی بی زینب اپنے بھائی کے پاس آئیں اور پوچھا کہ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا یا نہیں لیا؟ شب عاشور بی بی زینب مضطرب ہیں, لیکن عصر عاشور تلے زینب میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے بھی دیکھا ہے. یہ جرأت اور طاقت کہاں سے آئی ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شہادت سید الشہداء سے پہلے کچھ اور ہیں, سید الشہداء کی شہادت کے بعد کچھ اور ہیں. نہیں معلوم امامت کے کون سے مراحل ہیں یہ, کن امتحانات پر ہیں. لیکن اگر کوئی صرف اس منظر کو تصور کرے کہ بی بی تھلے کے اوپر تشریف فرما تھیں, اس اونچائی کے اوپر جہاں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی تھیں, اور ایک موقع پر امام سجاد کے پاس آ کر پکارا, کہا بیٹا سجاد اپنے بابا کی خبر لو, اگر یہ منظر کچھ کم لگے, یہ منظر عظمت میں کچھ اور ہے, اس منظر کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن اگر کم لگے تو پھر 11 محرم کا منظر سوچنا پڑے گا, جب بی بی سید زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے بے گور و کفن لاشے پر آئی ہے, اور اس بے گور و کفن لاشے کے برابر سے مٹی کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور خدا سے کہا یا ربنا تقبل منا ھذا القربان. سيعد من الذين ظلموا أيام من قلب ينقلبوا. پروردگار تو جو آستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جو آستہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. ذکر سعید و شہداء جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے خلوص کا ہم سے امتحان لیا. اے پاک پروردگار ہمیں خلوص اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار قیامت کے دن مخلصین میں محشور فرما. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.